حضرین محترم، قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت ہے، اس کی تلاوت کی گئی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے ہم سب کو پیدا کیا، یہ دنیا بنائی اور اس دنیا میں طرح طرح کی چیزیں رکھیں، وہ چیزیں بھی جو انسان کے لیے پرکشش ہیں اور وہ چیزیں بھی جن سے انسان خوف کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام مستحکم ہے جس کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے۔ انسان سے پہلے بھی مخلوق تھی اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، اس کے اندر اللہ نے خواہشیں رکھیں اور پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، ان پر کتابیں نازل فرمائیں، فرشتے پیدا کیے، جنات پیدا کیے۔ انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خواہشات بھی رکھی ہیں اور ناجائز خواہشات سے بچنے کی ترغیبات بھی دی ہیں۔ فرشتوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان میں ناجائز اور جائز کا مسئلہ نہیں، ان کو جو اللہ نے حکم دے دیا وہ اس پر ہے، انہیں نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ ان کی وہ خواہشات ہیں، نہ ان کی بیوی بچے ہیں، کچھ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے اونچا مقام عطا فرمایا ہے، اشرف المخلوقات میں سے ہے انسان، جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ کی ان میں سب سے زیادہ اشرف ترین جو مخلوق ہے وہ اللہ کی انسانی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کے اندر خواہشات بھی موجود ہیں، آرزوئیں بھی ہیں، تمنائیں بھی ہیں، اور پھر انسان کو اللہ نے ان تمناؤں اور آرزوؤں کو پورا کرنے کی قدرت بھی دی ہے۔ لیکن جو چیزیں ناجائز ہیں، ناجائز تمنائیں ہیں، ناجائز آرزوئیں ہیں، خواہشیں ہیں، جو انسان اللہ کے حکم کی وجہ سے ان ناجائز خواہشات کو ترک کر دے، چھوڑ دے، تو یقیناً اس کا مقام بھی پھر بلند ہے۔ کسی نے کہا نا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ۔ انسان بننا بہت اونچی چیز ہے لیکن اس میں محنت ہے، انسان بھی محنت سے بنتا ہے، اور اگر انسان بنا ہوا نہ ہو تو پھر جانور میں اور اس میں کوئی فرق نہیں۔ اس لیے وہ انسان جو بنے ہوئے ہیں اللہ کی نظر میں قدر و قیمت انہی کی ہے، اور جو انسان بنے ہوئے نہیں ہیں، جو حیوانوں کی زندگی گزارتے ہیں، جائز اور ناجائز کا بالکل خیال نہیں کرتے، حلال و حرام کو سمجھتے بوجھتے بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے، جنت و دوزخ ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، تو اللہ کی نظر میں بھی ایسے انسانوں کی پھر کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے سمجھنے کی بات یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو دنیا بنائی ہے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا انسان کی ہدایت کے لیے، تاکہ انبیاء علیہ السلام میں جو اخلاق باطنی ہوتے ہیں، اعلی درجے کے جو اخلاق ہوتے ہیں، وہ اخلاق لوگوں میں آئیں، اور جو سفلی جذبات ہیں، گندی خواہشات ہیں، ان سے انسان رکے۔ اب جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں پر عمل کیا تو یقیناً ان کا مقام بھی بلند ہوگا۔ تو بہرحال اللہ نے یہ چاہا کہ انسان اخلاق فاضلہ حاصل کرے، اچھے اخلاق اور باطنی اخلاق کو سیکھے، اور انسان کی قدر و قیمت بھی اسی سے ہے کہ جب اس کے اندر اخلاق فاضلہ پیدا ہوتے ہیں، اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، تو انسان پھر بلندیوں کو چھوتا ہے۔ لیکن خدا نہ کرے اگر اس کے اندر اچھے اخلاق نہیں ہے تو پھر انسان پستی کے اندر گرتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو انسان اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرے، اللہ سے محبت کرے۔ یاد رکھیے، جتنے بھی اچھے اعمال ہیں ہم صحیح طریقے پر اسی وقت انجام دے سکتے ہیں جب اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہوگی۔ کیونکہ اگر دل میں یہ خیال ہے کہ اللہ کی محبت ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، ہم جب نماز ادا کریں گے تو چونکہ وہ اللہ ہی کے لیے پڑھتے ہیں، اس میں اچھے طریقے سے دل لگا کے پڑھیں گے کہ میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ مال خرچ کریں گے اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے دل سے خرچ کرے گا آدمی. اور خدا نہ کرے اگر ہماری نماز خراب ہو رہی ہے، ہمارے روزے خراب ہو رہے ہیں، ہمارے حج یا زکات خراب ہو رہی ہیں، تو سمجھ لیجیے کہ اللہ کی محبت کی کمی ہے. کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ اللہ کی محبت ہو اور پھر اچھے اعمال انسان انجام نہ دے، کیونکہ اللہ کو خوش کرنے ہی کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے. اور پھر جب اللہ کی محبت نہیں ہوگی تو دوسروں کی محبت آئے گی. یہ دل جو ہے وہ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ کسی ایک کی محبت تو رکھنی پڑے گی، خالی نہیں رہے گا یہ دل. تو اصل یہی کہ اللہ کی محبت سے اس دل کو بھر کر رکھیے. اگر اللہ کی محبت نہیں رکھیں گے تو مخلوق کی محبت آئے گی، ناجائز محبتیں آئیں گی. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں سے افضل الرسل ہیں، سب سے فضیلت والے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس درجے کی محبت تھی آپ کو؟ لیکن لوگوں نے لکھا کہ محبت تو اللہ ہی سے تھی، ہاں تعلق سیدنا صدیق اکبر سے بھی تھا. جیسے انسان کا تعلق بیوی بچوں سے ہوتا ہے، اولاد سے ہوتا ہے، بہن بھائیوں سے ہوتا ہے، ماں باپ سے ہوتا ہے، تو وہ تعلق ہوتا ہے، لیکن محبت اللہ ہی سے ہوتی ہے اور اللہ ہی سے محبت رکھنی بھی چاہیے. باقی جتنے بھی تعلقات ہیں وہ اللہ کی محبت کے تابع ہوں گے. پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باوجود اس کے کہ بے انتہا محبت تھی آپ کو ان سے، لیکن فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر دنیا میں میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، دوست بناتا، تو ابو بکر کو بناتا. اس سے کیا پتا چلا کہ اپنا دوست انہیں بھی نہیں کہا، بلکہ خلیل صرف اللہ رب العزت کی ذات. بعض لوگوں نے فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس پائے کے تھے، اس سے سمجھیے ان کی فضیلت کو، کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ آئینہ میں کوئی عکس. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آئینے کے سامنے ہوں تو آئینے میں جو عکس آ رہا ہے دراصل وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ محبت اللہ سے، دوست میرے اللہ تعالیٰ ہے، خلیل میرے اللہ تعالیٰ ہے. اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن ابو بکر کو بھی نہیں بنایا. کیا مطلب ہے کہ تعلق ہے ان سے، محبت کا تعلق ہے، لیکن جس کو دوست کہتے ہیں، جس کو دل دیا ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے. چنانچہ سارے تعلقات پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع. تو یہ ہے اصل چیز. میں نے جو آیت تلاوت کی تھی اس کا مطلب بھی یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے. کیا اللہ کا وعدہ ہے؟ کہ تم نے ایک دن لوٹ کر میرے پاس آنا ہے، ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے. تو یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالتے، دنیا کی چکا چون تمہاری آنکھوں کو خیرہ نہ کر دے. ایسا نہ ہو کہ تم آخرت کے اعمال چھوڑ بیٹھو، آخرت کی محبت تمہارے دل سے نکل جائے. فرمایا کہ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، دھوکے میں مت پڑنا. یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے. انسان بعض اوقات، بعض لوگ جس دنیا میں رہتے ہیں ان کو اس کی چکا چون وہ میں ایسے کھو جاتے ہیں کہ آخرت کو بالکل بھول ہی جاتے ہیں. اگر کوئی شخص کہے، بات کرے آخرت کرے، میاں دیکھی جائے گی، چھوڑو میاں ابھی تو کھاؤ پیو عیش کرو، وہاں کی وہاں دیکھی جائے گی. لیکن بھائی وہاں کی وہاں کیا دیکھو گے؟ کیا وہاں کچھ کر سکتے ہو؟ اعمال کی تلافی ہو سکتی ہے؟ کچھ نہیں ہو سکتا. جو کچھ کرنا ہے اپنی آخرت یہیں پہ بنانی ہے. ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے جب تک یہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں ظاہری اعتبار سے، حقیقت میں تو ہماری آنکھیں بند ہیں، اس وقت تک اپنے اعمال کے ذریعے سے ہم نے اپنی آخرت بنانی ہے. البتہ یہ ہے بڑا نازک مسئلہ کہ آدمی دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے دل نہ لگائے، دنیا کی محبت اس کے دل میں نہ آئے، ہے بڑا نازک مسئلہ. یہ وجہ اس کی یہ کہ جب تک ہم دنیا میں ہیں دنیا کے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں. انسان کو کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، رہنا بھی ہے، کپڑے بھی پہننے ہیں، ان سب ساری چیزوں کے لیے دنیا کی ضرورت ہوتی ہے، مال کی ضرورت ہے. مال نہیں ہوگا تو زندگی کیسے گزرے گی، کپڑے کیسے خریدے گا، بچوں کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ تو ضرورت بھی ہے، تو بہرحال اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے جیسے کہ ہمارا روح رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی کشتی کی، عام طور پہ مثال دی جاتی ہے کہ کشتی پانی میں چلتی ہے، پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی، تو گویا کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، لیکن یہی کشتی پانی کے غرقابی کا ذریعہ بھی ہے، اس کشتی کو یہ کشتی پانی میں ڈوبے گی تو، اور یہ اتنے ضروری ہے اس کے لیے پانی کے، یہ خشکی میں چل نہیں سکتی۔ تو فرمایا کہ اسی طریقے سے انسان کے لیے دنیا ہے کہ جس طرح کشتی پانی میں چلتی ہے، اب جب تک وہ پانی کشتی کے ارد گرد ہے کشتی اس میں تیرتی رہے گی۔ کسی نے کہا نا کہ آپ اندر زیر کشتی پشتی است، آپ اندر کشتی ہلا کے کشتی است، کہ جب تک پانی جو ہے وہ کشتی کے ارد گرد ہے، اندر داخل نہیں ہوتا، یہ پانی کو دھکیل رہا ہے، چلا رہا ہے کشتی کو، پانی جب تک کشتی کے ارد گرد ہے وہ کشتی کو چلانے کا ذریعہ ہے، لیکن آپ اندر کشتی، پانی کے اندر اگر کشتی کے اندر پانی آ جائے ہلا کے کشتی است، پھر کشتی کے لیے ہلاک، پانی اندر آنا شروع ہوا کشتی ڈوب جائے۔ اسی طریقے سے یہ دنیا جب تک مومن کے دل کے ارد گرد ہے، یعنی اپنی ضروریات ہم اس سے پوری کر رہے ہیں لیکن محبت نہیں ہے اس کی ہمارے دل میں، اس وقت تک یہ ہمارے لیے انشاءاللہ ہلاکت کا ذریعہ نہیں، لیکن خدا نے کہا اگر اس کی محبت دل میں آ جائے تو یاد رکھیے کہ انسان جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں دنیا کے اندر وہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ چور چوری کیوں کر رہا ہے؟ مال سے محبت۔ کسی کے گھر کو کیوں لوٹ رہا ہے؟ شرابی شراب کیوں پیتا ہے؟ کوئی شخص کسی کو قتل کیوں کر رہا ہے؟ تو جتنے بھی جرائم ہیں ان کی بنیاد جو ہے وہ محبت ہے دنیا، اگر دنیا کی محبت نہ ہو تو کبھی آدمی یہ کام نہ کرے، لیکن چونکہ دنیا کی محبت ہوتی ہے اس لیے جرائم جتنے بھی ہوتے ہیں وہ دنیا کی، اس کا ذریعہ دنیا کی محبت، اگر دنیا کی محبت دل سے نکال دو پھر کوئی چوری چور نہ کرے، اگر کسی کو پیسوں سے محبت نہ ہو تو وہ چوری کیوں کرے گا، مال سے محبت نہ ہو تو مال کیوں چرائے گا، اللہ کا خوف ہو تو شراب کیوں پیے گا۔ اب لازم بات ہے کشتی پی شراب پی کر بھی انسان خربستیاں کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، تو اس لیے جتنے بھی جرائم ہیں ان کی بنیادی وجہ دنیا کی محبت کا ہونا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی جڑ ہے بنیادی، حب دنیا راس کل خطیات، دنیا کی محبت ہر خطا ہر غلطی کا کی جڑ ہے بنیاد ہے۔ البتہ اتنی بات ہے کہ جب یہ ضرورت ہے تو ہم اس ضرورت کو پوری کیسے کریں؟ فرمایا کہ بھائی جس طریقے سے کشتی کے لیے جب تک پانی ہے وہ اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ کشتی کو چلانے کا ذریعہ ہے، اسی طریقے سے جب تک تمہارے دل میں دنیا کی محبت پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک یہ تمہاری ضرورت پوری ہوتی رہے گی، لہذا کشتی کے اندر پانی مت آنے دو، دل کے اندر دنیا کی محبت مت آنے دو۔ یا اس کی مثال کسی نے اس طرح سے بھی دی کہ انسان جب گھر بناتا ہے تو گھر میں کمرے بھی ہوتے ہیں اور ڈرائنگ روم بھی ہوتا ہے، تمام چیزیں ہوتی ہیں، باورچی خانہ بھی ہے، لیکن اسی گھر میں ٹوائلٹ بھی ہوتا ہے، جائے ضرورت جس کو کہتے ہیں، تو جائے ضرورت صرف ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے، آدمی یہ نہیں کہ وہاں جا کے سو جائے آرام کرے، کسی نے بہت اچھا بنایا ہوا تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں جا کے آدمی سونے شروع کر دے گا بھی بڑی اچھی جگہ بنی ہوئی لیا تھا، بس وہاں تو انسان اس لیے جاتا ہے کہ اپنی ضرورت پوری کرے اور واپس آ جائے۔ تو یہ اصل چیز ہے بنیادی طور پر، ہم دنیا آدمی چاہے اور اللہ کی محبت بھی چاہے تو دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ہم خدا خواہی اور ہم دنیا ہے، دو یہ خیال استو محال استو جنوں، کہ آدمی دنیا ہے کمینی دنیا کو بھی چاہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو بھی چاہے، تو یہ ناممکن ہے، اے خیال استو محال استو جنوں، یہ تو بس صرف خیالی بات ہے، محال ہے جو جنوں اور دیوان کی۔ تو اس لیے اللہ کی محبت اگر انسان چاہتا ہے تو دنیا کی محبت اس کو اپنے دل سے نکالنی ہوگی. اور دنیا کی محبت نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت پوری کرو اس دنیا سے, اس سے منع نہیں کیا شریعت نے, لیکن اس کی ایسی محبت دل میں پیدا ہونا کہ رات دن آدمی ڈالر اور دینار کے چکر سے نکلتا ہی نہیں, صبح سے لے کے شام تک اس کے دماغ میں یہی بات ہے, حتیٰ کہ اتنی محبت ہے خدا نہ کرے پیسے غائب ہو جائے چوری ہو جائے تو بس ہاتھ پھیر ہو جائے اس کا. یہ تو انتہا درجے کی محبت. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ کہیں بازار میں جا رہے تھے, ہاتھ میں تھیلی تھی پیسوں کی, اور وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے بس. دکان پہ جب جاتے تھے, زمانہ اچھا تھا تو وہ تھیلی اس کے آگے کرتے تھے, وہ جتنے پیسے چاہیے اس میں سے نکال لے, اب میں پیسے گننے میں اپنا وقت ضائع کیوں کروں. جتنی دیر میں وہ پیسے گنتا تھا یہ ذکر کرتے رہتے تھے, اس نے جتنے پیسے لینے ہوتے تھے لے لیتا تھا. ایک مرتبہ تھیلی لے کے جا رہے تھے, کسی چور کو پتا چلا کہ اس میں پیسے ہیں, وہ تھیلی چھین کے بھاگ گئے. تو انہوں نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ کہاں میں اس کے چکر میں پڑوں گا, کون تھا اور کیا کہاں چلا گیا, چلتے رہے. تو دنیا کی اتنی محبت بھی ان کے لیے دل میں نہیں تھی, تو وہ خالی یہی دیکھ لیتے کہ کون تھا, کس نے چرائے پیسے. اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس درد دل کی وجہ سے, اللہ کی محبت کی وجہ سے یہ کیا کہ وہ چور بھاگتا رہا, گلیوں میں دوڑتا رہا, رستہ ہی نہیں ملتا تھا, بڑی مشکل میں آ گیا, پیٹ میں الگ درد ہو گیا اس کا. بالآخر وہ کسی کے پاس گیا تو اس نے کہا بھائی تو نے عمل کیا کیا؟ اس نے کہا جی اس طرح میں نے آج تھیلی لے کے بھاگوں. کہنے لگا بس چلا جا واپس, جا کے ان سے معافی مانگ واپس کر کے, جب تک ٹھیک نہیں ہوگا تو. ڈھونڈ ڈھانڈ کے وہاں پر پہنچے, کہا بھی واپس کیوں آ گیا, مجھے تو خیال بھی دل سے نکل گیا تھا اس کا. فرمایا کہ حضرت بات یہ ہے کہ آپ کے دل سے تو نکل گیا, لیکن میں جب جانا چاہتا ہوں ہر گلی بند ملتی ہے مجھے, کہیں راستے نہیں ملتا جانے کا, اور میرے پیٹ میں الگ تکلیف. تو آپ یہ تھیلی خدا کے لیے واپس لے لیں. فرمایا کہ بھائی میں نے تجھے معاف تو اسی وقت کر دیا تھا جب تو لے کے چلا گیا تھا, لیکن بہرحال اب تو یہ لے جا اور جا. بعد میں گیا تو اللہ نے تکلیف بھی دور کر دی. یہ بات یہ کہ بعد اللہ کے بندے ایسے گزرے کہ دنیا کی محبت چھو کے بھی نہیں گزری. ہمارے مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہندوستان میں ایک چھوٹا سا باغ تھا جس کی دیکھ بھال میں کرتا تھا, لیکن جب ہجرت کے بعد یعنی پاکستان آ گئے تو الحمدللہ کبھی باغ کا دل میں خیال بھی نہیں آیا کہ باغ چھوڑ کے آئے ہم اپنا. تو یہ اصل چیز ہے کہ جو چیز چلی گئی چلی گئی, اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. اور آدمی یہ سوچے کہ میں جب پیدا ہوا تھا تو کیا لے کے آیا ہوں اپنے ساتھ, کیا کچھ ساتھ نے ہاتھ میں, کچھ بھی نہیں تھا. آدمی آتا ہے خالی ہاتھ اور جائے گا بھی خالی ہاتھ, لے کے بھی کچھ نہیں جائے گا. اور اس دوران اللہ تعالیٰ جو فوائد حاصل کراتے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. یہ نہ ہو کہ دنیا کی محبت ایسی دل میں آ جائے کہ اپنے اپنے عزیز کا حق ادا کر رہا ہے, نہ رشتے داروں کا حق ادا کر رہا ہے, نہ اپنے دوست اور عزیزوں کا حق ادا کرتا ہے. تو یاد رکھیے اللہ نے یہ جو مال یہ دولت سب دی ہیں یہ اصل میں ہماری آزمائش. قرآن مجید میں اللہ نے فرما انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے. فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ جب یہ مال دیتے ہیں تو آزماتے ہیں اس کے ذریعے سے کہ اس مال کو یہ کہاں خرچ کرتا ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے یا ناجائز امور میں خرچ کرتا ہے, ضرورت مندوں میں خرچ کرتا ہے یا ویسے اڑا رہا فضول خرچی میں. اسی طرح اولاد کی محبت میں جائز اور ناجائز کی تمیز کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو اللہ نے یہ اولاد یہ مال یہ سب کچھ اسی لیے عطا فرمائے کہ بوقت ضرورت انسان کو جانچا جائے آزمایا جائے کہ اس مال کی محبت میں اس اولاد کی محبت میں کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا ہر وقت. تو اس لیے عزیز اللہ تعالی جو مال عطا فرمائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس مال کو جو اللہ ہی نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے ضرورت مندوں پر خرچ کرو. یہ مال ایسی خراب چیز ہے, بعض اوقات گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے. ایک صاحب آج ہی اپنا ایک مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ مکان ہے, میاں بیوی میں 14-15 سال سے لڑائی آپس میں, وہ ہے کسی اور کے نام, اتفاق سے وہ زندہ بھی ہے. تو وہ کہتی ہے میری بیوی کہتی میرے نام کر دو, شوہر کہتا ہے میں اپنے نام کروں گا, اور اگر کرنا ہی تو ہم دونوں آدھا آدھا اپنے اپنے نام کر لیتے ہیں. اس پہ لڑائی اور جھگڑے اور فتنہ فساد 14 سال ہو گئے اور ابھی بھی فیصلہ نہیں ہوا کہ کیا کرنا کیا نہیں. تو بچارے آج مشورے کے لیے آئے تو میں نے کہا بھائی تم, میں تو کہتا ہوں بیچ دو, جن کا ہے وہی بیچیں گے لازمی بات ہے, لیکن ان کی عمر بچاری کی ایسی ہو گئی کہ. لیکن یہ کہ جو ان کو بات کہہ رہی تھی میں نے کہی, لیکن اس مال کی وجہ سے کہ گھر پر بچے ہیں 2-3 لیکن وہ بھی آپس میں لڑائی جھگڑے فتنہ فساد شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات خراب سیب مال تو اس مال کی محبت کی وجہ سے گھر کے گھر برباد ہو جاتے ہیں تباہ ہو جاتے ہیں اس لیے ذرا اللہ نے اگر دیا ہے تو اس کو اللہ کی بندوں کی ضرورتوں پر خرچ کرو اپنی ضرورتوں پر خرچ کرو اپنی اولاد کی ضرورتوں پر خرچ کرو جائز جگہوں پر ناجائز جگہوں پر خرچ مت کرو قرآن مجید اللہ نے فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں وکان الشیطان لربہ کفورا اور شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے تو اس لیے فضول جگہوں میں خرچ مت کرو اسی لیے اللہ نے یہ بھی فرمایا ولا تجعل یدک مبسوطۃ الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقول ملوما محصورا ولا تجعل یدک مغلولۃ الى عنقک کہ اپنے ہاتھ کو جو ہے اپنے گردن سے باندھ کے مت بیٹھ جاؤ کہ جیب میں نہ ڈالو خرچی نہ کرو ولا تبسطها اور نہ اس کو اتنا کھول لو گے بس جو آ رہا ہے اس کو دے رہا لٹا رہو تو ہوگا کہ اگر ایسا کرو گے دونوں صورتوں میں اگر ہاتھ کو گردن سے باندھ دیا اور کسی ضرورت کی جگہ پر بھی خرچ نہیں کیا یہاں تک کہ جان نکل گئی لیکن مال نہیں نکلا یا اپنے مال کو بے درے خرچ کر رہے ہیں جائز ناجائز کو دیکھے بغیر فتح خدا ملوم محسورا کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ تم پھر اپنے آپ کو خود ملامت کرو افسوس کرو جہاں ضرورت ہو خرچ کرو منع نہیں جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں کنجوس بن جاؤ تو یہاں نہیں خرچ کریں گے جائز جگہوں پہ خرچ کیجیے ناجائز جگہوں سے بچائیے اپنے مال مشکل سے مال کماتا ہے انسان اور حلال طریقہ حلال رزق کو ویسے مشکل سے آتا ہے تو اس پیسے کو پھر ناجائز جگہوں پر بھی خرچ مت کیجیے بہرحال دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی جڑ ہے دنیا کی محبت تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں پیدا کیا ہے دنیا کی ضرورتوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے بھی کہا یہ نہیں کہ اس سے فائدہ حاصل نہ کریں لیکن جس قدر ضرورت ہے اس قدر فائدہ حاصل کریں یہ نہ ہو کہ رات دن ایسے خیالات باطل میں ہم پھنس جائیں کہ اب آخرت کا ہمیں خیال ہی نہیں آتا صبح شام رات دن اسی فکر میں لگے ہوئے بعض لوگ صبح گھر سے نکلتے ہیں تو رات کے ایک بجے دو بجے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور پھر آگے گھر میں جو سوتے ہیں تو دن کے 12-1 بجے پھر گھر سے نکلتے ہیں رات دن اسی چکر میں نہ بیویوں کو محبت دے رہے نہ ماں باپ کو دے رہے نہ اولاد کو دیتے نتیجتاً دنیا تو ان کے بعد ڈھیر لگ گئی لیکن اپنی نہ اولاد کی طرف توجہ ہے نہ کسی طرف توجہ ہے ایک صاحب ہمارے دوستوں میں سے ہیں وہ اب بھی مدینہ منورہ میں حال کے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ رسول سے سمجھ عطا فرمائے تو میرے خیال ہے 10 سے 12 سال تو ہو گئے آج تک وہ گھر واپس نہیں لوٹا اور باغات کا کام کرتے ہیں مدینے میں رہتے ہوئے بھی ان کو بار بار کہا بھی گیا لیکن شاید ہی کوئی ایک نماز بھی پڑھتا ہو شاید جمعہ بھی پڑھے گا مشکل صرف دنیا حتیٰ کہ بھی پچھلے مہینے ان کا ایک عزیز یہاں آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھی ان کی بچی ہے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو ذرا استخارے کا طریقہ بتا دو میں نے بتا دیا میں نے کب کر رہے ہیں تو کہا کہ بس وہ آ جائے تو اگلے ہفتے ہو جائے گی لیکن اب تک تو پہنچے نہیں 2 مہینے ہو گئے اس بات تو وہ تاریخ پہ تاریخ دیتے چلے جاتے ہیں آنے کو دل نہیں چاہتا ہوں حالانکہ بیوی کا حق ہے اولاد کا حق تو مال تو ماشاءاللہ انہوں نے خوب بنا لیا باغات خرید لیے زری زمینیں خرید لی لیکن اپنی زندگی اس طریقے سے کہ نہ اس کو بیوی کا سکھ نہ بچوں کا سکھ اور نہ دین نہیں ہمارے دوست بھائی طائف صاحب نے بڑی اچھی بات کہی دنیا پہ جو چلے تھے وہ دین کے نہیں رہے دنیا پہ جو مرے تھے وہ دین کے نہیں رہے جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی یعنی جو دین پر آدمی چلتا ہے تو اللہ دنیا سے محروم نہیں فرماتے جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی اور دنیا پہ جو مرے تھے وہ دین کے نہیں رہے عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دین پر چلتا ہے سمجھتا ہے کہ بھوکا مر جاؤں گا کبھی بھوکا نہیں مرتا اللہ تعالیٰ جب غیروں کو نواز رہے تو اپنوں کو نہیں دے اور پھر اللہ تعالیٰ تو رزاق ہے ان کا کام دینا ہے رزق دینا اللہ کا کام ہے انسان کا کام کوشش کرنا ہے بعض اوقات آدمی صبح سے لے کے رات تک کوشش کرتا ہے لیکن 4 پیسے بھی کما کے نہیں لاتا اور بعض وہ گھر بیٹھے بیٹھے کماتے چلے جاتے تو بہرحال اپنی سی کوشش انسان کرے اس سے دریغ نہ کرے اور جو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرے اس کو صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی بھی فکر کرے ناجائز لوگوں سے بچنے کی کوشش کرے تو جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی دنیا پہ جو مرے تھے وہ دین کے نہیں رہے تو بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر دین پر چلیں گے تو شاید دنیا کی راحتیں نہیں ملیں گی، تو ایسا نہیں. دیکھیے مال انسان کے پاس آتا ہے، دنیا کی راحتیں انسان حاصل کر لیتا ہے، لیکن یہ ظاہری چیزیں ہوتی ہیں، اسباب راحت ہیں، لیکن راحت کس چیز سے ملتی ہے؟ وہ قلبی سکون تو اللہ کی طرف سے آتا ہے. ورنہ انسان ایئر کنڈیشن لے لے، بیڈ روم سجا لے، موٹے گدے بچھا لے، سوفا سیٹ رکھ لے، ان سب سے بظاہر تو یہ اسباب راحت تو ہیں، لیکن ان سے راحت بھی ہو رہی ہے کہ نہیں، یہ اللہ جانتے ہیں. تو اسباب راحت الگ چیز ہے اور خود راحت الگ چیز ہے. تو راحت تو ملتی ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی محبت سے، دین پر چلنے سے. اللہ بھی ذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے قلوب اطمینان پاتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیز، دنیا میں اس قدر گھل مل جانا، اس قدر رات دن اس کی فکر میں رہنا کہ اپنی آخرت کو انسان بھول جائے، یہ بات مناسب نہیں. ورنہ شریعت نے نہ کمانے سے منع کیا ہے، نہ دنیا کمانے سے روکا ہے، بلکہ جائز طریقے سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو اس کا شکر ادا کرے آدمی. اور یہ دیکھیے زکوٰۃ کا نصاب ہے، صدقات ہیں، دیگر جو چیزیں ہیں وہ کس لیے؟ یہ مسائل اسی لیے ہیں کہ مال اگر نہیں ہوگا تو زکوٰۃ کہاں سے دے گا؟ اگر مال مطلوب ہی نہ ہوتا کہ بالکل مت کماؤ دنیا کے اندر، تو پھر نہ زکوٰۃ کے مسائل ہوتے، نہ صدقات کے مسائل ہوتے، نہ خیرات کے مسائل ہوتے، کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا. لیکن چونکہ سارے مسائل بھی ہیں تو اسی لیے ہیں کہ مال ہوگا تو زکوٰۃ دے گا، مال ہوگا تو حج کرے گا، مال ہوگا تو صدقات اور خیرات کرے گا. اس لیے جب اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائے تو اس کا ایک تو شکر ادا کرے، اور شکر کی ادائیگی کے دو طریقے، ایک تو یہ کہ زبان سے کہے گا الحمد للہ و شکر للہ، یہ کہتا رہے زبان سے، اور دوسرا طریقہ عملی ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں نہ لگے. جس اللہ نے ہمیں نوازا ہے، عطا فرمایا ہے، اس اللہ کی نافرمانی کرنا یہ محبت کی کمی کی دلیل ہے. نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزے نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکات نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمایا لیکن اس کے باوجود بندگی کا حق ادا نہیں کر رہے. یاد رکھیے کہ جو فرائض ہیں یہ تو بندگی کے حقوق میں سے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں تو کوئی شکریہ کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شکریہ ادا کریں، یا یہ تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ نماز ہم پڑھیں، روزہ رکھیں، زکات دیں، مال دیا ہے اللہ نے تو حج کریں، یہ جان دی ہے، موقع ہے تو جہاد کریں، یہ سب چیزیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ لیجئے کہ جتنی نفلی عبادات ہیں ان کو بھی انجام دینا چاہیے، اور یہ نفلی عبادات اللہ تعالیٰ سے محبت کا حق ہے، وہ بندگی کا حق ہے کہ وہ ہمارے رب ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، اس لیے اللہ نے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں وہ ہم ادا کریں گے، یہ بندگی کا حق ہے. اور ایک حق ہے محبت کا حق، وہ ہے نفلی عبادت. تو جتنی نفلی عبادات ہیں یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ سے محبت کے حقوق ہیں. اب جتنی محبت جس کو ہوگی اتنی ہی وہ اللہ سے محبت کرے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آگے بڑھے گا. اس لیے ہم اگر اپنا جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں محبت ہے یا نہیں، اللہ کو ہم سے محبت ہے یا نہیں، تو ہم دو طرف کا جائزہ لے سکتے ہیں. اگر ہمارا دل اللہ کی اطاعت میں لگتا ہے، نفلی عبادات میں لگتا ہے، تو سمجھ لیجیے کہ ہمیں اللہ کی محبت حاصل تھی، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں تو اللہ بھی ہم سے محبت کر رہا ہے، تبھی تو توفیق دے رہے اطاعت کی. تو اس لیے یہ جو نیکیوں کی طرف انسان مائل ہوتا ہے، سمجھ لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف رجوع فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری طرف توجہ فرما رہے ہیں. اور ہم جب نماز میں دل لگا رہے ہیں، عبادات میں، تو انشاءاللہ ہماری طبیعت بھی اللہ کی طرف مائل ہے، اس سے محبت ہے، تبھی تو ادا کرتا ہے. دیکھیے بعض اوقات دنیا کا جو محبوب ہوتا ہے اس کو کوئی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے انگوٹھی لا دو مثلا، یا مجھے یہ جوڑا چاہیے. اب آدمی کہیں نہ کہیں سے ادھر ادھر سے کچھ نہ کچھ کر کے ضرور کوشش کرتا ہے کہ وہ جوڑا بھی خرید لے، وہ انگوٹھی بھی خرید لے، اس کی پسند کی چیزیں جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہوگی تو اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتے ہیں وہ بھی انسان حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. کہ بھائی ہم نمازیں جو فرائض ہیں وہ تو اپنی جگہ پر، اس کے علاوہ اشراق ہے، چاشت ہے، وابین ہے، تہجد ہے، یہ سب محبت کی دلیل ہے. جس طرح آدمی کسی کے تحفے لے کے جاتا ہے، یہ نفلی عبادات یہ بھی تحفے ہیں جو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ نے فرض نہیں کی ہم پہ. نفلی عبادتیں ہیں، ذکر و اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، یہ فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن سب کے سب یہ تحائف ہیں جو ہم اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے معراج میں، تو پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا لائے ہیں؟ فرمایا کہ تحیات للہ و صلوات و طیبات، میری تمام قولی عبادتیں، فعلی عبادتیں، جتنے بھی عبادتیں یا اللہ سب آپ کے لیے، یہ تحفہ لایا ہوں. وہاں اور کوئی تحفہ کام نہیں آتا، اللہ کے حضور تو یہی تحائف ہیں. اللہ تعالیٰ کو نہ ہمارے گوشت کی ضرورت ہے، نہ پوش کی ضرورت ہے، نہ اس کو جو ہے وہ پھل چاہیے، وہ سب تو اس نے ہمیں عطا فرمائے ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے پھل بھی کھاؤ، ہماری دالیں بھی کھاؤ، اناج بھی کھاؤ، چاول بھی کھاؤ، سب چیزیں کھاؤ، لیکن اپنے آپ کو ہمارے سفر کر دو، ہم جو کہتے ہیں وہ کام کرو. تو ساری دنیا ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے اور تمہیں ہم نے اپنے لیے بنایا. تم ساری دنیا سے فائدہ حاصل کرو لیکن ہماری عبادت کرتے رہو، کیونکہ ہم نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے. وما خلق الجن والانس الا ليعبدون، انسانوں اور جنوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا. تو اس لیے میرے عزیز ہو، جتنی محبت اللہ سے ہوگی اتنی ہی عبادتوں میں دل لگے گا، اور جتنی محبت میں کمی ہوگی سمجھ لیجیے کہ اطاعت اور محبت میں کمی آئے گی. اگر کسی کا دل نہیں لگتا سمجھ لیجیے کہ کچھ کمی ہے. میری رات کی دعائیں جو نہیں قبول ہوتی میں سمجھ گیا یقیناً ابھی مجھ میں کچھ کمی. تو بات یہ ہے کہ رات کو اٹھ کے آدمی دعائیں مانگتا ہے، جب آدمی ادھر سے جواب نہیں آتا ہے، اس طرف سے کچھ وہ نہیں ہوتا، بعض اوقات محسوس کرتا ہے اس بات کو. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کوئی دعا ایسی نہیں جو رد فرماتے ہوں. بعض اوقات اگر ہمیں وہ سمجھ میں نہیں بھی آ رہی ہوتی تو ہمیں اس یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ انشاءاللہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو ثواب تو دیں گے ہی دیں گے، آخرت میں جو کچھ عطا فرمائیں گے. پھر انسان سوچے گا کہ اس دنیا میں کوئی خواہش پوری نہ ہوتی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا فرما دیتے. تو بہرحال اس دنیا میں اللہ نے جو ہمیں عمر جو ہے رکھی ہے ہماری، کسی کی کتنی عمر ہے کسی اللہ حقیقت کا اللہ ہی کو علم ہے، لیکن جتنا بھی وقت ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر خرچ کرنا چاہیے اور آخرت کی فکر بھی ہمیں رکھنی چاہیے. دنیا کی جو محبتیں ہیں وہ ضرورت ہیں اور ان کی ضرورت اتنی ہی ہے جتنی کی ہونی چاہیے، اور ان وہ تعلقات بیوی بچوں سے بھی ہونے چاہیے، اولاد سے بھی ہونے چاہیے، دوست احباب سے بھی ہونے چاہیے، ان کے حقوق کی ادائیگی بھی کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان سارے تعلقات کو اللہ کی محبت کے تابع کر دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کو اس کا حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشیاں فرما، یا اللہ وہاں پر بھی پردہ پوشیاں فرما، یہاں پر بھی پوشیاں فرما. اے اللہ اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا، ہماری تمام ضرورتیں اپنے فضل خاص سے پوری فرما دیجئے، آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے اے اللہ نجات عطا فرما دیجئے، راحت عطا فرما دیجئے. ایک صاحب پریشان ہیں اور ان کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ ہیں، ان کی فلائٹ تھی کل وہ مس ہو گئی اور کسی وجہ سے رہ گئے اور کچھ پریشانی ہے، قانونی طور پر دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرما دے اور عافیت کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک پہنچ دے. اسی طریقے سے بہت سے لوگ ہیں جو پریشان حال ہیں اور مختلف خواہشات وہ رکھتے ہیں، اے اللہ ان سب کی جائز حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے اور مشکلات کو حل فرما کر آسانیاں پیدا فرما دے. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.